لہا ما کسبت، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا. کسب کس کو کہتے ہیں؟ کاف سین بے. کسبہ کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ کی کمائی، یعنی کوئی شخص اپنے ہاتھ سے جو کماتا ہے اس کا فائدہ اسی کو جاتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص اپنے لیے کوئی اچھے کام کرتا ہے تو اس کا فائدہ وہ خود پائے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ وہ کام اس نے خود کیا ہو. اس سے یہ بات پتہ چلتی کہ جس چیز میں انسان کی نیت اور کوشش شامل نہیں ہوتی اس کا اس کو اجر بھی نہیں ملتا، اس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. محض تمنائیں اور آرزویں، اچھا یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اس سے کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ کچھ کرنے کی نیت نہ کریں. اور پھر صرف نیت کر کے ہی نہ بیٹھے رہیں، اٹھ کر کچھ کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ الگ بات ہے کہ کوشش کے باوجود ہوا نہیں تو آپ کو نیت کا ثواب مل جائے گا. اچھا پھر آپ سوچ رہے ہوں گے شاید کہ صدقہ جاریہ پھر کیا ہوا، وہ انسان خود تو نہیں کر رہا ہوتا، بعد میں آنے والے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. کیا کیا ہوتا صدقہ جاریہ؟ انسان کی اولاد، انسان کا مال، انسان کا علم، یہ تین چیزیں انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنتی. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ صدقہ جاریہ کیسے بن گئی؟ اولاد کام کر رہی ہے، ثواب ماں باپ کو جا رہا ہے. ابھی تو میں نے کہا تھا جب تک نیت اور ارادہ شامل نہ ہو اور کوشش شامل نہ ہو، اور جیسے کہا گیا لہا ما کسبت، تو فائدہ کچھ نہیں. اولاد انہی والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے جو اس کی اچھی تربیت کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے دین پر ہوں. مال اسی شخص کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے جس کے لیے انسان نے کوشش کی ہو، محنت سے حلال کمائی کا کمایا ہو اور پھر اسے نیکی کے کام میں لگایا. کیونکہ پیچھے آپ پڑھ چکے نا کہ اللہ تعالیٰ صدقہ قبول نہیں کرتے جب تک کہ وہ حلال کمائی سے نہ ہو، حرام کا صدقہ نہیں قبول ہوتا. لہذا اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ کی کمائی سے یا اپنی ملکیت کے مال سے، بعض مال آپ خود نہیں کماتے، مثلا شوہر نے آپ کو حق مہر دیا تب آپ نے کمایا تو نہیں، لیکن یہ کہ آپ کی ملکیت ہے یہ، یا ماں باپ سے کچھ وراثت میں مل گیا، تو چونکہ ماں باپ پر آپ کا کچھ حق ہوتا ہے تو وہ مال آپ کو اس رشتے کے عوض یا خون کے تعلق کے عوض مل گیا، لیکن آپ خود مالک ہیں اس کے، اس مال کو آپ نے کسی اچھے کام میں لگایا، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اسی طرح علم، تو علم میں بھی تو ارادہ اور کوشش ہے نا، آپ نے اچھی نیت سے علم حاصل کیا، اس لیے نہیں کیا کہ ہم دوسروں پہ چڑھائی کر سکیں اور دوسروں کو ہرا سکیں اور دوسروں کو جواب دے سکیں اور دوسروں کو بتا سکیں کہ دیکھو ہم کتنے قابل ہیں، اس لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے، سیدھا رستہ پانے کے لیے. تو جو شخص اچھی نیت سے اچھے کام کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، پھر اس کو سکھاتا ہے، تو اس کی کوشش ہو گئی نا بیچ میں، تھوڑی کی تو تھوڑی، زیادہ کی تو زیادہ، جتنی اس نے ایفرٹ کی اور جتنا اس نے اس بات کا ارادہ کیا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مجھ سے فائدہ پہنچ جائے، چاہے وہ سامنے بیٹھ کے فائدہ پہنچائے یا کسی بیک سپورٹ کے ذریعے. اب وہ کیا ہے؟ جو اس کی کوشش تھی اس کا صلہ اسی کو ملے گا. مثلا کہ میں ایک کوشش کر رہی ہوں، کیونکہ میں بولتی نظر آ رہی ہوں آپ کو، لیکن اس بولنے میں ہو سکتا ہے کسی اور کا ہاتھ ہو، مجھے کوئی چیز کسی نے لکھ کر دی ہو، کوئی چیز کسی نے بتائی ہو، آخر مجھے بھی تو کسی نے سکھائی نا، تبھی میں آگے بول رہی ہوں. تو اس میں جتنی میرے پیچھے کوششیں ہیں، جنہوں نے مجھ کو سکھایا، جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا، جنہوں نے مجھے فسیلیٹیٹ کیا، وہ اگرچہ سٹیج پر نہیں بیٹھے ہوئے، لیکن اس کوشش میں ان کا بھی ہاتھ، ارادہ اور نیت شامل ہے، اور اس کے ذریعے وہ آگے جا رہا ہے. اب بول میں رہی ہوں لیکن میرے بولنے میں ان کے لیے بھی صدقہ جاری ہے، کیونکہ ان کی بھی کوشش بیچ میں ہے. تو لہا ما کسبت، جب انسان کسی اچھے کام کے لیے کوشش اور نیت کرتا ہے، خواہ وہ کوشش کسی کے سامنے آتی ہے یا نہیں آتی، لیکن جتنا جتنا جس نے حصہ ڈالا اتنا اتنا اس کو اجر و ثواب مل گیا. جس نے نیت بھی کی اور پھر کوشش بھی کی، اس کو ثواب مل گیا. بعض اوقات ہم ایک کام نہیں کرتے لیکن اس کا کریڈٹ لے لیتے ہیں، اور اکثر لوگوں کو یہی شوق ہوتا ہے، جو نہیں کیا وہ بھی ہمارے نام لگ جائے، لوگوں کو پتا چل جائے یہ ہم نے کیا، تاکہ ہمیں واہ واہ ہو جائے ہماری. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش ہوتے ہیں نا. کیونکہ بڑی خوشی کا پتہ جو نہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم کو پھسلاتی رہتی ہیں. تو یاد رکھیں، یہ جو صدقہ جاریہ کا کانسیپٹ ہے، اس کے اندر بھی دراصل چھپی ہوئی کوشش ہی شامل ہوتی ہے انسان کی. جس کی تھوڑی کوشش اس کا تھوڑا صدقہ جاریہ، جس کی زیادہ کوشش اس کا زیادہ صدقہ جاریہ. مثلا جو زیادہ مال خرچ کرتا ہے زیادہ اچھی نیت سے کرتا ہے، جو زیادہ اچھی تربیت دیتا ہے اپنے بچوں کی. اور اگر بچے بےچارے خود ہی رول کھول کے تربیت پا رہے ہیں تو ماں باپ کے لیے پھر کیا صدقہ جاریہ ہوا؟ وہ تو جنہوں نے ان کو سکھایا ان بچوں کو، انہی کے لیے ہو جائے گا نا. بعض ماں باپ تو ایسے بدقسمت بھی ہوتے ہیں کہ بچے اچھا کام کرنا چاہتے الٹا ان کو منع کرتے ہیں کہ یہ نہ کرو. لا علمی ہے، ایک لا علمی جو ہے نا، جہالت، یہ سو ہلاکتوں کی جڑ ہے. کیونکہ پتہ ہی نہیں اس کا فائدہ کتنا ہے. تو اگر وہ نہیں اپنی اولاد کو سپورٹ کرتے، کم از کم نیت ہی کر لیں یا خوش ہی ہو جائیں اس پر کہ شکر ہے ہماری اولاد کو اچھا کام کر رہی، دعا ہی کر دیں، مال سے ہی کچھ مدد کر دیں. اگر خود کچھ بھی نہیں کیا آپ نے، مثلا کچھ ماں باپ خود نہیں پڑھ پاتے، اب ان کا شوق کیا ہوتا ہے؟ ہماری اولاد پڑھ جائے. اس کے لیے وہ دن رات محنت کرتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، مال ان پہ خرچ کرتے ہیں. تو اب ان کے اپنی اندر جو کمی رہ گئی وہ کس میں جا پوری ہوئی؟ اولاد میں پوری ہوئی. اسی طرح بعض ماں باپ خود تو نیک ہوتے ہیں، اولاد کو کچھ نہیں بتاتے، اولاد سخت غلط کام کرتی، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ایسے لوگ بسا اوقات بدترین حالت میں آئیں گے اور بتایا جائے گا ان کے بچے ان کی ساری نیکیاں کھا گئے، کیونکہ انہوں نے ایسے ایسے کام کیے کہ جو ماں باپ کے لیے الٹا کیا بن گئے؟ مصیبت کا سبب بن گئے. اور وہ کیوں؟ ان کی غفلت اور کوتاہی سے. تو ہمیں دنیا میں اپنے بچوں کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، علم کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. کون سی دعا ہے علم کی؟ رب زدنی علما. اور کوشش بھی کرنی چاہیے. یہ دعا پڑھ کے اگر آپ سویرے گھر پہ بستر پہ دوبارہ سو جائیں، صرف تمنائیں ہیں تو وہ بھی اللہ کو پتا ہے، کر کیا رہے ہو تم. اسی طرح مال ہے لیکن خیر کے رستے میں نہیں خرچ کرنے کو دل چاہتا، ہمارے خرچ کیے بغیر اگر نیکی کا کام آگے سے آگے بڑھ رہا ہے تو ہمارا حصہ کچھ نہیں، چاہے ہم کتنے ہی خوش ہوتے رہے اس کو دیکھ دیکھ کے، جب تک ہمارے پیسے اس میں نہیں پڑیں گے. تو اس لیے لہا ما کسبت، لہا ہر شخص کو کیا ملے گا، یعنی اللہ بوجھ تو نہیں ڈالے گا، وہ تو نہیں پوچھے گا جو ہمارے بس میں نہیں. دیکھیں نا، بسا اوقات ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد نیک ہو، ہم کوشش بھی کرتے ہیں، وہ نہیں ہوتی. بعض اوقات ہم مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہیں مگر ہماری ضرورتیں اپنی نہیں پوری ہوتی. بعض اوقات ہم کسی کو سکھانا چاہتے ہیں، ہمیں موقع ہی نہیں ملتا، کوئی سیکھنے کو تیار ہی نہیں ہوتا. ایسا بھی تو ہوتا ہے. اب اس میں ہماری تو پوری تمنا اور کوشش، لیکن کوئی آگے چانس ہی نہیں مل رہا تو اللہ نہیں پوچھے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جو ہمارے پاس تھا ہم نے لگا دیا، ہم نے محنت کر لی، ہم نے تڑپ لیا، ہم نے دعائیں بھی کر لی، لیکن کوئی ترقی نہیں ہوئی، کوئی کامیابی نہیں ہوئی، نہ علم میں، نہ مال میں، نہ اولاد میں. تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پکڑ کے سزا دے گا کہ کیوں نہیں، تم نے مال کیوں نہیں خرچ کیا، یا تم نے اولاد کو کیوں نہیں سدھارا، یا تم نے اور کوئی خیر کا کام کیوں نہیں کیا. نہیں، اس لیے کہ ہم نے تو چاہا تھا لیکن ہو نہ سکا. اب بعض وقت کیا ہوتا ہے، پچھلی زندگی میں کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی. دیکھیں نا، اب مثلا آپ اس ایج میں آ کے آپ کو دین کی سمجھ ہوئی، جب آپ جوان تھے اور آپ کے بچے چھوٹے تھے، آپ کے ہاتھ میں تھے، آپ کو سمجھ نہیں تھی. اب وہ بڑے ہو گئے، انڈیپینڈنٹ ہو گئے، وہ آپ کی سنتے نہیں. اب کیا، آپ بس دعائیں کریں. جو وقت گزر گیا اس کے لیے کیا ہے؟ غفرانک. اب ہم نے سنا ہے، اب ہم مانیں گے، جو پیچھے ہو چکا غفرانک، اس کے لیے معافی چاہتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ٹھیک ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، غم نہ کرو، رنجیدہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ وسعت کے مطابق ہی حساب لے گا. وعلیہا، اور اسی طرح انسان کے ذمہ ہے، انسان پر پڑے گا. کیا؟ مکتسبت، جو اس نے کیا. اکتساب کس کو کہتے ہیں؟ کسب اور اکتسبہ کا روٹ ایک ہی ہے. اکتسبہ کا مطلب ہوتا ہے صرف اپنے لیے کرنا، کسبہ اپنے اور دوسرے دونوں کے لیے کرنا. اسی لیے آپ دیکھیں نا، اولاد کے لیے کرنا بھی کسب ہے، ٹھیک ہے نا. جب انسان کوئی کمائی کرتا ہے تو بچوں کو بھی دیتا ہے نا، تو دوسروں کے لیے بھی کسب کر رہا ہے. لیکن اکتسبہ ہوتا ہے صرف اپنی ذات کے لیے کرنا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ انسان اگر غلط کام کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری خود صرف اس کے اپنے اوپر ہے، اس کے بچوں پہ نہیں جائے گی، یا بچے غلط کام کرتے ہیں تو اس کی ذمہ داری پھر ماں باپ پہ نہیں جائے گی، کیونکہ ماں باپ نے نہیں چاہا کہ وہ غلط کریں۔ پھر اکتسبا بھلائی اور برائی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو وَعَلَيْهَا اور اسی پر ذمہ داری ہے، مَكْتَسَبَتْ جو اس نے کمایا، اکتسبا اہتمام سے کمانے کے لیے بھی آتا ہے، یعنی صرف ارادہ ہی نہیں کیا برا بلکہ کر بھی لیا غلط کام، تو اس کی ذمہ داری پھر اس پر ہوگی، اس کی بھی پوچھ ہوگی، اس کی بھی پکڑ ہوگی۔ تو ایصال ثواب نیکی میں تو ہو سکتا ہے، گناہ میں نہیں ہوتا۔ اب مثلا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ یا اللہ یہ جو میری غلطیاں ہیں یہ میرے بچوں میں بانٹ دینا، ایسے نہیں ہوگا۔ مال تو ہم دے سکتے ہیں ان کو، نیکی کی تربیت دے سکتے ہیں، ہاں اگر غلط باتوں کی تربیت دیں گے جان بوجھ کے، اس کی پھر پوچھ ہوگی۔ لیکن یہاں اس بات کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ جو کرو گے وہ بھگتو گے، مکتسبت۔ اس لیے پھر دعا کیا مانگی گئی؟ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، نہ تو مؤاخذہ کرنا ہمارا، اخذہ سے حمزہ خیزال، گرفت کرنا، کسی غلطی کو پکڑنا، یا اللہ تو ہماری غلطیوں کو نہ پکڑنا، ان نسینا اگر ہم بھولے، نون سین یہ نسیا بھولنا، خواہ غفلت کی وجہ سے ہو یا حافظے کی کمزوری کی وجہ سے ہو یا کسی بھی اور وجہ سے، یا اللہ جو بھول چوک ہم سے ہو جائے اس پہ ہم کو نہ پکڑنا، یعنی بلا ارادہ کوئی کام ہو جانا، او اخطأنا یا ہم نے خطا کی، خطا غلطی، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، جو چیز پسندیدہ نہ ہو، مستحسن نہ ہو، اس کا ارادہ کرنا اور کر گزرنا، ایسی خطا قابل گرفت ہے۔ اسی طرح دوسرا یہ کہ ارادہ تو اچھے فعل کا کیا لیکن غلطی سے اس کے خلاف ہو گیا، ایسی خطا قابل مؤاخذہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت سے اٹھا لیا گیا، کیا؟ خطا اور نسیان۔ یعنی نسیان کیا ہے؟ کہ انسان بھول کر کوئی کام کر بیٹھے، یعنی کام اچھا کر رہا ہے لیکن وہ بھول گیا اور اس سے غلطی ہو گئی۔ اور خطا کیا ہے؟ کہ ناسمجھی سے کسی کام کو غلط طور پہ کر لے۔ خطا ایک تو یہ ہوتی ہے نا کہ انسان کسی غلط چیز کا ارادہ کرے اور پھر کر بھی لے، اور دوسری کیا ہوتی ہے؟ کہ ارادہ تو اچھی چیز کا تھا لیکن ناسمجھی سے غلط ہو گیا۔ تو اللہ ہم کو نہ پکڑنا، کس میں؟ ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا، یا ہم خطا کر بیٹھیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل، اور نہ بوجھ ڈال، علینا، ہم پر، اسرن، کوئی بوجھ۔ اسرن کا لفظ الف صاد رے سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے عہد، ذمہ داری، ایسا بوجھ جس کا اٹھانا دشوار ہو، بہت مشکل ہو، وہ بوجھ جو اٹھانے والے کو چلنے سے روک دے، جس کے اوپر آنے کے بعد انسان چل نہ سکے۔ یعنی یا اللہ ہم پر کوئی ایسی ذمہ داری، ایسی مشکل، ایسی پریشانی نہ ڈالنا کہ ہم تیرے راستے میں چل ہی نہ سکیں، تیری اطاعت ہی نہ کر سکیں۔ کیونکہ بعض اوقات انسان پہ ایسی ایسی آزمائشیں آتی، ایسی ایسی مصروفیات آ جاتی ہیں، یا معاشرے کے ایسے بندھن آ جاتے ہیں کہ انسان اچھا کرنا بھی چاہتا ہے تو کر نہیں پاتا۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کے اوپر سے کچھ بوجھ ہٹائے، وَيَدْعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور آپ نے ہٹایا ان سے ان کے بوجھوں کو اور ان بیڑیوں کو یا توق کو جو انہوں نے خود پہ ڈالے ہوئے تھے. اس میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ ان پابندیوں، ان رسموں کی طرف جو پچھلی کتابوں والوں نے یا پچھلے ادیان والوں نے اپنے اوپر ڈال رکھی تھی اپنی مرضی سے. جیسا کہ آگے آیا، مزید آیت کے اندر ہی وضاحت ہے، کما حملتہو، جیسا کہ تو نے ڈالا اس کو، اللذین من قبلنا، ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے. تو گزشتہ امتوں پر دو طرح کے بوجھ تھے، ایک تو ان پر اللہ تعالی کی طرف سے کچھ پابندیاں عائد کی گئیں، اور دوسرے انہوں نے خود بھی اپنے اوپر بہت سی پابندیاں عائد کر لی یا بوجھ ڈالی. اللہ تعالی کی طرف سے کیا پابندیاں تھیں ان پر؟ مثلا ان کی شریعت کے کچھ احکامات ان کے لیے بہت مشکل تھے. مثلا آپ کو یاد ہوگا کہ بچھڑے کی پرستش کرنے والوں کے لیے جب توبہ کی بات ہوئی تو اس کے لیے سات شرط کیا تھی؟ قتل. پھر اسی طرح یہود کی شریعت میں صرف قصاص تھا، دیت یا معافی نہیں تھی قتل عمد کی صورت میں. پھر اسی طرح ان پر زکات چوتھا حصہ تھی، ہم پر کتنی ہے؟ چالیسواں حصہ. پھر اسی طرح ان کو حکم یہ تھا کہ اگر کسی کپڑے پر پیشاب لگ جائے یا نجاست لگ جائے تو دھونے سے نہیں پاک ہوگا، اس کو کاٹ کے پھینکنا پڑے گا، کتنی مشکل ہوگی. پھر اسی طرح غنیمت کے اموال ان پہ حرام تھے، تو یہاں دعا کیا مانگی گی کہ یا اللہ اپنے دین میں بھی ہمارے اوپر ایسی پابندیاں اور ایسے بوجھ نہ ڈالنا کہ جو ہم اٹھا نہ سکیں، جن پر ہم عمل نہ کر سکیں. اور دوسری طرح کی ان پر پابندیاں اور بوجھ کیا تھے؟ ان کے اپنے خود ساختہ رسم و رواج اور طور طریقے، اور دین میں خود ساختہ اضافے. مثلا حائضہ عورت کے ساتھ وہ کیا کرتے؟ اس کو بالکل کاٹ کے گھر سے الگ بٹھا دیتے، نہ اس کے ہاتھ کا کھاتے، نہ اس کو چھوتے، اس کے ہر چیز کو ناپاک سمجھتے. حالانکہ شریعت میں ان کو یہ پابندی نہیں دی گئی تھی، مگر انہوں نے خود اپنے لیے پابندی کر لی. جیسا کہ قرآن پاک میں بھی آتا نا کہ ولکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ لوگ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے تھے. تو اللہ تعالی ہمارے لیے ایسی پابندیاں نہ ہوں، ایسے بوجھ نہ ہوں جو ہم اٹھا نہ سکیں. پھر اسی طرح اس سے مراد یہ بھی ہے کہ یا اللہ مشکلات ایسی نہ ہوں کہ جن کی وجہ سے ہم تیرے رستے پہ نہ چل سکیں. اب دیکھیے کہ بسا اوقات زندگی میں ایک انسان بہت سموتھ جا رہا ہوتا ہے نا، اچھے اچھے کام کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، نمازوں میں خوب خشوع و خضوع ہے، صحت ہے، طاقت ہے، سڈنلی کوئی نعوذ باللہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اب وہ قیام، رکوع، خشوع سب ختم ہو گیا، اب ایک معذور والی نماز پڑھی جا رہی، یا ایسی کوئی بیماری ہوگی کہ روزہ ہی نہیں رکھ پاتے، ہے نا، تو وہ کتنا دل کٹتا ہے نا. یا اسی طرح کوئی ایسی مصروفیت آ گئی کہ جس کی وجہ سے بہت سے نیک کاموں میں جانا، بھاگ دوڑ سب رک گیا. بسا اوقات گھر والوں کی ایسی پابندیاں ہوتی خصوصاً خواتین کے لیے کہ ان کے لیے ہر چیز پہ بین لگ جاتا ہے. مثلا ایک لڑکی ہے، شادی سے پہلے نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہے، ایسی جگہ شادی ہوئی، سسرال ایسے ملے کہ جن کو یہ سب باتیں سخت ناپسند ہیں، سب دینی دوستوں سے ملنا بند، اور بالکل جیسے تالاب سے مچھلی نکال کے پھینک دی جائے الگ تو وہ تڑپتی ہے، ایسے ہی بعض بچیوں کا حال ہوتا ہے کہ سارے ایک دینی ماحول اور سرکل سے کٹ کے بالکل الگ تڑپ نہیں ہے. تو ایسی چیزوں سے بھی پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ایسے حالات نہ آ جائیں کہ جن کی وجہ سے ہم تیرے دین پہ نہ چل سکیں. ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا، اور نہ تو اٹھوانا ہم کو، ما لا طاقت لنا بہ، جس کی ہم میں طاقت نہیں. اللہ ہم پہ ایسی پابندیاں نہ ڈالنا، ذمہ داریاں نہ ڈالنا، ہم پہ ایسی ذمہ داریاں عائد نہ کرنا، ہم سے ایسے بوجھ نہ اٹھوانا کہ جن کو ہم اٹھا نہ سکیں، جن کو اٹھانے کی طاقت نہیں. وَعْفُ عَنَّا، اور ہم کو معاف کر دینا. وَعْفُ عَنَّا، عفو، عین فی واو، معاف کرنا، گناہوں کو نام اعمال سے مٹا دینا، اللہ ہم کو معاف کر دینا، ہمارے گناہوں کو مٹا دینا، واغفر لنا اور ہم کو بخش دینا، ہم کو ڈھانپ دینا، وارحمنا ہم پہ رحم فرمانا، انت مولانا تو ہمارا مولا ہے، واو لام یہ مددگار، غم گسار، تنگی ترشی میں کام آنے والا، اور مولا کا ایک اور معنی مرجع، کہ جس کی طرف مشکلات میں رجوع کیا جائے، انت مولانا تو ہمارا مولا ہے، تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں، تو مشکلات میں ہمارے کام آنے والا ہے، تیری ہی طرف ہم لوٹتے ہیں، تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔ یہ جب کہتے ہیں نا انت مولانا، تو یوں لگتا ہے جیسے ہر چیز سے انسان پلٹ کر اپنے رب کے دامن میں جا چھپتا ہے، انت مولانا تو ہمارا مددگار ہے، تیرے پاس ہمارے لیے پناہ ہے، فانصرنا پس مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین ان لوگوں پر جو انکاری ہیں، جو مانتے نہیں، کیونکہ ایک طرف مومنون ہے اور دوسری طرف کافرین ہے، ایک طرف ماننے والے ہیں اور دوسری طرف انکار کرنے والے ہیں، قدرتی طور پر پھر یہ دو گروہ بن جاتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مقابل آ جاتے ہیں، تو اللہ تو ہم کو ایسے لوگوں کے مقابلے میں مدد دینا، ہمارے ہاتھ مضبوط کر دینا جو ہمیں تیری راہ پر چلنے نہ دیں، کیونکہ تیری طاقت، تیری توفیق، تیرے اذن اور تیری تائید کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم تو کمزور ہیں۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر، ہمارا ہو جا، ہم تیرے راستے پر نکلے ہیں، تو ہمارے لیے اس کو آسان کر دے۔ آمین۔
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید پڑھا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا، دو چمکتی ہوئی روشن صورتیں، البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے روز اس طرح سے آئیں گی جیسے کہ وہ چھتریاں ہیں، امبریلا کی طرح، یا سایہ کرنے والے بادل ہیں، یا پرندوں کے دو جھنڈ ہیں جو پر پھیلائے ہوئے ہوں، وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے حجت پیش کرنے والی ہوں گی، ان کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ سورۃ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا اختیار کرنا برکت ہے، اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے، اور باطل پرست اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرت نواس بن سمان بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، قیامت کے روز قرآن مجید اور وہ لوگ جو اس کے مطابق عمل کیا کرتے تھے وہ لائے جائیں گے، اور ان کے آگے آگے سورہ بقرہ اور آل عمران ہوں گی، اس طرح گویا کہ وہ دو بادل ہیں یا ابر سیاہ ہیں جن کے اندر چمک اور روشنی ہے، یا وہ پرندوں کے جھنڈ ہیں جو اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کے لیے حجت پیش کرتی ہوئی آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا نہ دے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت تھی۔ ایک اور روایت ہے صحیح مسلم ہی کی، حضرت عبداللہ بن عباس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ یکایک انہوں نے آسمان کی طرف سے ایک ایسی آواز سنی جیسے کسی شتیر یا پھاٹک کو کھولنے کی آواز آتی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا سر اوپر اٹھا کر دیکھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج پہلی دفعہ کھولا گیا ہے، اور اس سے پہلے کبھی نہ کھولا گیا۔ اتنے میں اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یہ ایک فرشتہ ہے جو آسمان سے زمین کی طرف آ رہا ہے، اور آج سے پہلے یہ کبھی زمین کی طرف نہیں اترا۔ وہ فرشتہ آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اور پھر آپ سے عرض کیا، آپ کے لیے ایسے دو نوروں کی خوشخبری ہے جو آپ ہی کو دیے گئے ہیں، ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسری سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ ان دونوں کا اگر ایک حرف بھی آپ پڑھیں گے تو جو دعا آپ مانگیں گے وہ آپ کو عطا کی جائے گی۔ تو گویا دعا کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان کو سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی سکھاؤ، یعنی صرف خود ہی پڑھ کے نہ رہ جاؤ، گھر جا کے اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، جن کو نہیں آتی ان کو بھی بتاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔